السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد. فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم. نفاق و منافق از نظر قرآن موضوع ہے اس سلسلہ گفتگو کے لیے, جس میں بیان ہوا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقت کو انسان کے لیے سب سے خطرناک بیماری قرار دیا ہے. یہ بیماری انسان کو انفرادی طور پر بھی لاحق ہوتی ہے, اجتماعی رویہ بھی بن جاتی ہے اور جماعتی شکل بھی اختیار کر جاتی ہے. یہ بیماری انسان کو منافق اکبر بھی بنا سکتی ہے, منافق کبیر بھی بنا سکتی ہے اور منافق صغیر بھی. منافق اکبر وہ ہے جس کے ایمان اور کفر میں اختلاف ہو, دل میں کفر ہو, ظاہر ایمان کا دعویٰ کرے, یہ منافق اکبر ہے. منافق کبیر وہ ہے جس کے دل اور عمل میں فرق ہو, ایمان اور عمل میں فرق ہو, اس کا ایمان کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو. اور منافق صغیر وہ ہے جس کے رویے میں اور اس کے عمل میں اور ایمان میں فرق ہو, جس کا رویہ منافقانہ ہو, رویہ غلط ہو لیکن اعمال ٹھیک ہوں, اس کے خلق و خو اس کا لوگوں کے ساتھ نامناسب ہو, لین دین میں ملاوٹ کرتا ہو, بات میں جھوٹ بولتا ہو, وعدہ خلافی کرتا ہو, یہ منافقانہ اعمال اگر اس کے اندر حالات آ جائیں منافق صغیر بنتا ہے. منافقت کی صفات سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز سے شروع ہوئی ہیں یہاں تک کہ منافقانہ ایک چال یہ ہے کہ منافق ظاہری طور پر علنی طور پر مومنوں سے ملتا ہے اور خلوت میں خفیہ میٹنگز میں شیاطین کے ساتھ نشست رکھتا ہے. اسی آیت سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ منافق خفیہ طور پر جس کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ شیطان ہیں, جنی شیطان ہیں و انسانی شیطان ہیں. چونکہ منافق کو یہ تأثر دینا ہوتا ہے معاشرے کے اندر وہ مومن ہے, مومنوں سے کھل مکھلا ملتا ہے, ملا عام میں ملتا ہے, نمایاں جگہ پر آ کر بیٹھتا ہے, ان کی مجالس و محافل میں شرکت کرتا ہے, لیکن خفیہ طور پر سری طور پر شیاطین سے ملتا ہے. مومنوں کو صرف ملاقات کی حد تک رکھتا ہے اور شیاطین کے ساتھ معیت رکھتا ہے, سمجھوتا ہے, ساتھی ہے ان کا. جب شیاطین کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ مومنوں کے پاس کیوں جاتے ہو, جواب یہ دیتا ہے کہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے, ان کے تمسخر کے لیے, ان کے پروگرام کو خراب کرنے کے لیے, ان کا تماشا دیکھنے کے لیے, اور اس طرح کی غیر سنجیدہ نیتوں کے ساتھ مومنوں کے پاس جاتا ہے. اس کے جواب میں چونکہ جہاں بھی منافقت کا رویہ ہے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا تنبیہ اور انجام بھی ذکر کیا ہے۔ اگر منافق دین کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح منافق کا بھی مذاق اڑے گا اور اپنے ہی ہاتھوں سے مذاق بنے گا، اپنے ہی ہاتھوں سے مسخرہ بنے گا، لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہو جائے گا، گر جائے گا، پست ہو جائے گا اور کوئی اس پر اعتماد نہیں کرے گا۔ دوسری سزا اس کو اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ اسے اس سرگردانی میں حیرت کے عالم میں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ مزید بڑھا دیا جائے گا۔ جس طرح دلدل میں کوئی گرتا ہے اور پڑتا ہے، کبھی ساحل کے قریب ہوتا ہے، جو شخص دلدل میں چھلانگ لگائے اور ساحل کے قریب ہو اس کی نجات کا امکان ہے۔ ممکن ہے ساحل پر کوئی درخت، کوئی شاخ، کوئی جڑ، کوئی انسان، کوئی اور ذریعہ وسیلہ فراہم ہو جائے جسے تھام کر وہ دلدل سے باہر آ جائے، لیکن اگر اسے دھکا دے کے بہت آگے دلدل کے درمیان میں پھینک دیا جائے پھر اس کی نجات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ منافق جب اس حماقت میں پڑتا ہے، بے وقوفی میں، یمدہم، خدا بھی اسے اور آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ اس منافقت کی دلدل کے بھنور میں پہنچ جائے اور پھر اس کا ہاتھ نجات کے لیے کہیں نہ پہنچ سکتا ہو، دسترسی نہ ہو کسی جگہ پر۔ منافق طغیان میں ہوتا ہے، اس کے اندر فکری طغیان، نظریاتی طغیان، عقیدتی طغیان، جیسے اشارہ کیا تھا کہ طغیان انسان کے اندر اہم خطرہ ہے، کوئی بھی شعبہ انسان کا طغیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی جذبات، احساسات، غم میں بسا اوقات طغیانی آ جاتی ہے، خوف میں طغیانی آ جاتی ہے، خوشی میں طغیانی آ جاتی ہے، خواہش میں طغیانی آ جاتی ہے، شہوت میں طغیانی آ جاتی ہے، حرص میں طغیانی آ جاتی ہے، لالچ میں طغیانی آ جاتی ہے، خود نمائی میں طغیانی آ جاتی ہے، خود غرضی اور خود خواہی میں طغیانی آ جاتی ہے، یہ انسان تو طاغی و طاغوت بن جاتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جب طغیان میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً کوئی سبب پیدا کرتا ہے ان کے طغیان کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس طرح آگ میں جب طغیانی آتی ہے آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں فوراً آگ بجھانے والے پہنچاتے ہیں، یہ لطف ہے اللہ کا ان لوگوں کے لیے جن کے ہاں آگ لگتی ہے اور آگ بجھانے والے پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان کے اندر جب طغیانی پیدا ہوتی ہے اس کے احساسات بھڑکتے ہیں، جذبات ابھرتے ہیں، خواہشات میں طغیانی آتی ہے، فوراً کوئی سمجھانے والا آ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ بجھانے کے لیے فائر برگیڈ فوراً پہنچے اور آگ پر قابو پا لے اور مزید نقصان ہونے سے بچا لے۔ جن پر اللہ کا لطف ہوتا ہے خدا انہیں فوراً اس طغیانی سے بچانے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے، لیکن جہاں خدا نہیں چاہتا یہ نجات پائے انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا مدہم، آگے بڑھا دیا جاتا ہے، فی طغیانہم، اپنی اس حالت طغیان میں، یعمہون، بھٹکتے ہوئے۔ کل بھی اشارہ کیا تھا کہ اما ہے کے ساتھ بصیرت کی کمی کو کہتے ہیں، شعور کی کمی، کہ منافقوں کے بارے میں بارہا یہ الفاظ تکرار ہو رہے ہیں، منافق بے بصیرت ہوتا ہے، منافق بے شعور ہوتا ہے، منافق احمق ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، اور اگر نادان نہ ہوتا، منافق نہ ہوتا، مومن ہوتا، یہ حماقت ہی اسے منافقت سکھاتی ہے اور منافقت کو اپناتا ہے، انہی اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے، خدا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلی آیات میں اس آیت کو مثال کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے، جو کچھ منافقت کی صفات ذکر ہو رہی ہیں یعنی توصیفی بیان تمثیلی بیان میں بدل جائے گا بعد میں. قرآن کریم کا اسلوب ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا. اب قرآن بیچ میں ایک تجزیہ و تبصرہ بھی کر رہا ہے منافقوں کے بارے میں, منافقانہ رویہ اور منافقانہ چال کو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک خسارے کی تجارت ہے. منافقت تجارت ہے لیکن گھاٹے کی تجارت, خسارے کی تجارت. قرآن کریم نے اس دنیا کو, روایت میں ہے کہ یہ دنیا متجر ہے, متجر تجارت گاہ جہاں تجارت کی جا رہی ہو, لین دین ہوتا ہو, دنیا کا نام رکھا ہے یہ متجر ہے. اور سب تجارت میں لگے ہوئے ہیں, اچھے مومن بھی تجارت کر رہا ہے, کافر بھی تجارت کر رہا ہے, منافق بھی تجارت کر رہا ہے, ہدایت یافتہ بھی تجارت میں مصروف ہے اور خسارے میں جو مبتلا ہے وہ بھی تجارت میں مصروف ہے. یا اس وجہ سے اس دنیا کو تجارت گاہ اور انسانی اعمال کو اور زندگی کو تجارت کہا گیا ہے, چونکہ لین دین انسان کا معمول ہے, ضروریات زندگی تجارت کے ذریعے انسان کماتا ہے, حاصل کرتا ہے. تجارت کچھ لینا اور کچھ دینا ہے, کچھ دے کر اس کے بدلے میں کچھ لینا, اس کو تجارت کہتے ہیں. جب بھی آپ کوئی مالیت کی کوئی چیز کسی کو دیں اور مالیت رکھنے والی کوئی چیز اس سے لیں, اس کو تجارت کہیں گے. لیکن اگر آپ کسی کو کچھ دیں اور نہ لیں, وہ تجارت نہیں کہلاتی, وہ ہبہ ہے, وہ ہدیہ ہے, وہ کچھ اور ہے. ظاہری طور پر, معنوی طور پر بھی انسان ایسا ہی ہے, چونکہ لین دین سے آشنا ہے اور لین دین کے نفع نقصان سے بھی انسان آشنا ہے. تجارت معمول کی چیز ہے جو انسان آسانی سے سمجھ جاتا ہے. اس وجہ سے انسان کے انسانی اعمال, دینی اعمال, معنوی اعمال, ان کو بھی تجارت ہی کہا گیا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نہ واقعاً یہ تجارت ہے, نہ اس لیے کہ تجارت مادی ہے اور معنوی امور کو تشبیہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ اصل تجارت یہی آلو ٹماٹر خریدنا ہے, غلہ خریدنا ہے, یا مارکیٹوں میں, منڈیوں میں, بازاروں میں جو لین دین ہو رہا ہے یہ تجارت ہے. اور دینی معاملات یا اجتماعی معاملات یا معنوی امور کو تشبیہ دی جا رہی ہے مارکیٹوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے. ایک وجہ یہ ہے کہ نہ یہ تجارت ہی ہے سب, اور تجارت کا مفہوم وسیع ہے. مادی لین دین کو بھی تجارت کہتے ہیں, معنوی لین دین کو بھی تجارت کہتے ہیں. حقیقتاً تجارت ہے, نہ کہ تشبیہ ہے, بلکہ معنی تجارت میں وسعت پیدا کی گئی ہے. اکثر معارف قرآنی بہت وسیع معنی رکھتے ہیں, ہمارا ذہن محدود ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, ہم انہیں سمیٹ کے بہت چھوٹی سی جگہ پر لا کر مشاہدہ کرتے ہیں. اور اس دین شناسی کا نام ہے تحجر, تنگ نظری, تنگ فہمی, یعنی بڑی چیز کو چھوٹا دیکھنا. ایک بہت بڑا منظر ہو, اس کو انسان بالکل چھوٹا کر کے دیکھے, یہ تحجر ہے. تحجر, جمود, تعصب اور تنگ نظری کے پہلے بیان کیا تھا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے. تین شکلیں دین کی بیان کی ہیں کہ اس وقت جو رائج دین ہے, مذہب ہے, تشیع بھی اور غیر تشیع, تین شکلوں میں ہیں, یا التقاطی ہے, یا تحجر ہے, یا خالص و ناب ہے. کہ خالص اور ناب نایاب ہے, کم ہے, اکثر التقاطی ہے, مکس سوڈا, اور یا پھر پاسچورائزڈ ہے, جس سے طاقت مکھن نکال لیا گیا ہے, ملائی پیچھے لسی اور چھاچھ رہنے دیا گیا, یہ تحجر ہے. تحجر وہ مذہب اور دین ہے جس میں مذہب کی اصلی طاقت چھوڑ دی گئی ہے, ترک کر دی گئی ہے, اور پیچھے چھاچھ اور لسی سکون کے لیے, ٹھنڈک کے لیے اپنا لی گئی ہے, اور اسی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. تنگ سا دین, چھوٹا سا دین, تھوڑا سا دین, وہ تنگ نظری, یا ممکن ہے چند رسومات کو ہی سارا دین کہہ دیں. جیسے کوئی انسان کو رسم بجا لاتا ہے, موم بتیاں جلاتا ہے اور وہ کہے کہ بس میرا دین یہی ہے موم بتیاں جلانا. کوئی نعرے لگاتا ہے وہ یہ کہے میرا دین یہی ہے بس نعرے لگانا. کوئی روئے کہے میرا دین یہی ہے رونا. کوئی تقریریں کرے وہ کہے میرا سارا دین یہی ہے بس تقریریں کرنا. کچھ تقریریں سنیں اور یہ کہیں سارا دین یہی ہے تقریریں سننا. جو نمازوں میں لگا ہوا ہے وہ یہ کہے سارا دین یہی نمازیں پڑھنا. یا جو خدمت خلق میں لگا ہوا ہے وہ یہ کہے سارا دین یہی خدمت خلق کرنا ہے. یہ سب تحجر ہے. جب بھی آپ بڑے دائرے کو, دین کو وسیع, دین کو محدود کریں گے ایک چھوٹے سے دائرے کے اندر, اس کو کہتے ہیں تنگ نظری کا دین, تحجر کا دین. دین شناسی کے مرحلے میں دین شناس عالم فقی اگر متحجر ہو, تنگ نظر ہو, دین اس کے پلے نہیں پڑتا, نہیں سمجھتا دین کو, وسیع دین کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور معارف دین عموماً اس طرح سے ہیں کہ بہت وسعت ہے ان کے اندر, لیکن سمجھنے والوں نے ان کو صرف وہیں تک سمجھا ہے جتنا ان کی نگاہ ہے یا جتنا ان کا ذہن ہے. اس کی ایک مثال ہم یہاں لے سکتے ہیں کہ تجارت, اگر ہم یہ کہیں تجارت فقط مادی و مالی لین دین کو کہتے ہیں, معنویات کو شامل نہیں ہے, پھر ہم یہ کہیں گے کہ تشبیہ دی گئی ہے مادی لین دین کو, معنویات کو مادی لین دین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. لیکن اگر غور کریں ہم تجارت کے لفظ پر, تجارت مادی لین دین کو نہیں کہتے, تجارت لین دین کو کہتے ہیں, کچھ دینا اور اس کے بدلے میں کچھ حاصل کرنا, اسی کے بدلے میں, نہیں یہ کہ یہاں دے کے وہاں کہیں اور سے کچھ لے لینا, یہ تجارت نہیں ہے. جو دیا ہے اسی کے بدلے میں کچھ آپ کو حاصل بھی ہوا ہو, یہ تجارت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری نعمتیں دی ہیں, نعمت حیات دی, نعمت عقل دی, نعمت فکر دی, نعمت شعور, اور ساتھ کہا کہ اس کو خرچ کرو, استعمال کرو, اس کو عمر اپنی صرف کرو. یہ عمر جو تم خرچ کر رہے ہو اس کے بدلے کچھ حاصل کرو, مفت میں نہ گنواؤ. ایک ثانیہ, ایک سیکنڈ آپ کی عمر کا گزرتا ہے, اس کے بدلے میں کچھ حاصل ہونا چاہیے آپ کو. لیکن ایسے ہو نہیں رہا. اکثر انسانوں کی عمر گزر رہی ہے اور اس لمحے کے بدلے میں انہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا. مثلا ہم اسی وقت کو جو ابھی بسر ہو رہا ہے ہمارا ایک ساتھ یہاں پر اس جامعہ میں, اس لحظے کو, رات کے اس منظر کو ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم مشاہدہ کریں, یہ لمحہ جو صرف ہو رہا ہے, یہ جو گزر رہا ہے ابھی جس کو طے کر رہے ہیں, یہ گزر جائے گا. یہ ہماری عمر ہے, قیمتی لمحات ہیں. اس کے بدلے میں گزار کے کچھ اگر ہم نے حاصل کر لیا, پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو آپ نے خرچ کیا ہے اور جو حاصل کیا ہے اس میں موازنہ کریں, کیا دیا ہے اور کیا لیا ہے. اگر جو دیا ہے کم ہے اور جو آپ نے کمایا ہے وہ زیادہ ہے, یہ تجارت ہے اور خسارے کی نہیں بلکہ نفع کی تجارت ہے. اگر آپ نے جو دیا ہے اتنا ہی کمایا ہے, یہ نہ نفع کی ہے نہ نقصان کی ہے. اور اگر آپ نے جو دیا ہے وہ زیادہ ہے اور جو کمایا ہے حاصل کیا وہ کم ہے, یہ خسارہ ہے. یا جو دیا ہے وہ قیمتی ہے, جو حاصل کیا ہے کچھ بھی نہیں, ویسے ہدر دے دیا, ضائع کر دیا یہ لمحہ, یہ خسارہ ہے, گھاٹا ہے. اور قرآن کریم نے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے زمانے کی سورہ عصر میں, والعصر ان الانسان لفی خسر, عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں ہیں. یہاں بھی قرآن کی یہ آیت بھی جب مفسرین کے ہاتھ چڑھی, جو اصل مطلب قرآن بتانا چاہتا تھا اسے چھوڑ دیا اور عصر کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ عصر کیا ہے, جبکہ قرآن کا محور یہاں عصر نہیں ہے, خسارہ ہے. عصر تاکید کے لیے ہے, اصل بات جو کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے قسم کھائیے اہمیت کے لیے کہ یہ بات جو آ رہی ہے بہت اہم ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, اصل بات انسان کے خسارے کی ہو رہی ہے, انسان خسارے میں ہے. کیوں خسارے میں ہے؟ چونکہ عمر کا قیمتی سرمایہ گزار رہا ہے, خرچ کر رہا ہے, روزانہ 24 گھنٹے روزانہ آپ کے اکاؤنٹ سے کم ہو رہے ہیں 24 گھنٹے. آج کے ارکام اعداد کے زبان سے اگر میں بتاؤں تو 24 کروڑ روپیہ روزانہ آپ کا خرچ ہو رہا ہے آپ کے ہاتھ سے, روزانہ آپ کے اکاؤنٹ سے 24 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. یہ کم قیمت میں نے لگائی ہے. وقت کی کوئی قیمت نہیں لگا جا سکتی, قیمت سے مافوق ہے وقت. وقت کی قیمت لگانا وقت کو ضائع کرنا ہے. وقت مافوق کی قیمت ہے, سب سے قیمتی ترین چیز انسان کے پاس, جس کی دنیا ساری بھی اگر قیمت بنائی جائے نہیں بنتی, وہ انسان کی عمر ہے, وہ وقت جو آپ کی عمر شمار ہو رہا ہے, جسے ہم ضائع کرتے ہیں سالوں کے حساب سے. بعض اتنے سال میرے یہاں ضائع ہو گئے, اتنے سال وہاں ضائع ہو گئے, سالوں کے حساب سے ضائع کر رہے ہو. یعنی آپ اتنے خرچ ہو, فضول خرچ ہو, یہ قیمتی سرمایہ کروڑوں اربوں کا اس طرح سے آپ ضائع کر رہے ہیں, جیسے بوسہ ضائع کیا جاتا ہے, جیسے کچرا ضائع کیا جاتا ہے. کتنے ٹرک کچرے کے یہاں سے پھینک دیے ہم نے نکال کے, اس طرح اتنا بڑی عمر کا ایک حصہ ہم نے اٹھا کے پھینک دیا, ضائع کر دیا ہم نے. یہ بھی کم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ روزانہ آپ کے اکاؤنٹ سے 24 کروڑ روپیہ نکل رہا ہے, اس کے بدلے میں آپ کو حاصل کیا ہوا, پھر پتہ چلے گا کہ ہم خسارے میں ہیں یا نفع میں ہیں. بس قرآن کریم کی نظر سے تمام انسان کچھ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اسے استعمال کر رہے ہیں, اور یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ اس کے بدلے میں کچھ اور حاصل کریں. یعنی یوں میں سادہ سی بات کروں, تجارت ہی کے, چونکہ قرآن میں تجارت کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے اور یہ مطلب سمجھنا ضروری ہے, یہ تجارت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک بنیادی سرمایہ دیا ہے, راس المال, بنیادی سرمایہ جس کو کہا جاتا ہے, وہ سرمایہ جس سے انسان خرچ نہیں کرتا کہ اس سے کچھ کما کے کھائے, بلکہ وہ سرمایہ جسے اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس سے بڑھائے, اس سے نفع کمائے, نفع سے کھائے. مثلا ہر دکاندار فرض کریں 1 کروڑ روپیہ سامان خرید کے دکان میں سامان رکھتا ہے, یہ 1 کروڑ روپیہ گھر میں نہیں لے جاتا, خرچ نہیں کرتا, اس کا سامان خرید کر اپنی دکان پہ رکھتا ہے, یہ اس کا بنیادی سرمایہ کہلاتا ہے, یا رأس المال, تاجروں کی اصطلاح میں اس کو رأس المال کہتے ہیں, یہ اس کا سرمایہ ہے رأس المال. عموماً جو تجار ہیں جب ان کے بچے جوان ہوتے ہیں اپنے بچوں کو مستقل کرنے کے لیے, اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کہ خود کماؤ, ہر بچے کو ایک بنیادی سرمایہ دے دیتے ہیں, 1 کروڑ روپیہ جو لے لو اور خود جا کر کاروبار شروع کرو. رأس المال خرچ نہیں کیا جاتا, یہ تجارت کے لیے ہے, بڑھانے کے لیے, نفع کمانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو رأس المال دیا ہے. عمر, یہ 60 سال کا ذخیرہ جو آپ کا ڈپازٹ ہے عمر کا, جس کے گزرنے پہ خوشیاں مناتے ہو, کیک کاٹتے ہو اور خوش ہوتے ہو, بڑے ہو رہے ہیں, اصل میں کم ہو رہے ہو. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمیں یہ ہو رہی ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں, درحقیقت عمر کے ذخیرے کو دیکھیں تو کم ہو رہا ہے, نہ کہ بڑا ہو رہا ہے. مثلا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو 60 سال کریڈٹ تھا آپ کی عمر, 1 سال گزر گیا, ختم ہو گیا, اب آپ کی عمر کم ہو گئی ہے, نہ کہ بڑھ گئی ہے. خوش اس وقت ہوں کہ یہ جو خرچ ہوا ہے اس کے بدلے میں بہت کچھ حاصل ہو گیا مجھے, یہ لمحات عمر جو گزر رہے ہیں ان کے معاوضے کے طور پر میں نے ان سے بھی بہتر، ان سے بالا تر، قیمتی تر چیز حاصل کر لی ہے، قیمتی وقت لگا کر قیمتی تر کمال حاصل کر لیا ہے، اور یہ راس المال اسی کے لیے دیا گیا تھا۔ عقل راس المال ہے، فکر راس المال ہے، شعور راس المال ہے، فطرت راس المال ہے، صحت راس المال ہے، جوانی راس المال ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت کچھ چیزیں ہیں جو راس المال کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ سب اس لیے دیا گیا تاکہ ان کو استعمال میں لاؤ اور ان سے وہ شے حاصل کرو جو تمہاری بقا کے لیے، تکامل کے لیے ضروری ہے۔ یہاں زیادہ فرصت نہیں ہمارے پاس اور مناسب بھی نہیں کہ ہم منافقت کی باس از نظر قرآن میں زیادہ تجارت کو اس سے زیادہ اور مزید کھولیں، کہ اپنے مقام پر انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگی۔ یہ بہت جامع تعبیر ہے قرآن کی انسان کو نظام ہدایت سمجھانے کے لیے۔ جتنی بھی الہی خداداد صلاحیتیں ہیں یہ سب راس المال ہیں جو آپ لے کر پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سرمایہ کافی نہیں ہے، اس کا نام انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو ان کو استعمال کر کے اپنے کمانا ہے، وہ انسانیت ہے۔ مثلا یہ عمر گزر جانی ہے، اس کو خرچ کر کے آپ نے جو حاصل کرنا ہے وہ انسانیت ہے۔ پس سب تاجر ہیں اس معنی میں کہ اللہ نے جو نعمتیں دیں انسان کے وجود کے اندر اور انسان کے وجود سے باہر، ان نعمتوں کو انسان استعمال کرے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نعمت، ہر اچھی چیز، ہر مفید چیز یا ہر قیمتی چیز کو نعمت نہیں کہتے، نعمت اس کو کہتے ہیں وہ وسیلہ جو ہمیں اپنے مقصد میں آگے بڑھائے۔ جو مقصد میں آگے نہ بڑھائے وہ نعمت نہیں، نقمت ہے، بدبختی ہے۔ وہ گاڑی نعمت ہے جو آپ کو گھر سے اٹھائے اور آپ کے مقصد تک پہنچائے، لیکن وہ گاڑی جو آپ کو گھر سے نکالے اور قبرستان پہنچا دے یہ نقمت ہے، اگرچہ مہنگی ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن نعمت نہیں ہے، نقمت ہے، یہ بدبختی ہے۔ یہ نعمت اس وسیلے کو کہتے ہیں جو آپ کو آپ کے مقصد میں ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے سہولت دے، مدد دے، تعاون کرے آپ کے ساتھ، وہ نعمت ہے۔ وہ کھانا نعمت ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے مقصد کے قریب ہوں، اور وہ کھانا نقمت ہے جس سے بدہضمی ہو، جو آپ کو بیماریوں میں مبتلا کر دے، جو آپ کو صرف لذت دے لیکن آپ کو مقصد میں آگے بڑھنے میں کوئی مدد نہ دے۔ وہ گھر نعمت ہے جس گھر میں رہ کر انسان اپنا مقصد حاصل کر سکے، وہ گھر نقمت ہے جس میں رہ کر انسان غرق ہو جائے، بھول جائے، ڈوب جائے، جس گھر میں فقط عیش و عیاشی ہو اور گناہ و معصیت ہو، وہ گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اور قیمتی، نعمت شمار نہیں ہوتا، نقمت ہے۔ دعائے کمیل میں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدایا ان گناہوں سے مجھے نجات عطا فرما جو نعمتوں کو نقمتوں میں بدل دیتے ہیں۔ وہ نعمتیں، وہ گناہ میرے معاف فرما، میں ان گناہوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، نقمتوں میں بدل دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، انسان نعمتوں کو مثلا جوانی نعمت ہے، یہ نقمت بھی ہے، اگر یہ جوانی ہمیں نہیں پہنچا رہی مقصد کی طرف اور جوانی سبب گمراہی بن گئی ہے، یہ نقمت ہے، نعمت نہیں ہے۔ اولاد، وہ اولاد ماں باپ کے لیے نعمت ہے جو ماں باپ کو مقصد تک جانے کے لیے مدد دے، وہ اولاد جو یہ کام نہیں کرتی وہ نقمت ہے، بدبختی کا ذریعہ ہے۔ کتنی اولاد ایسی ہیں جو نعمتیں نہیں ہیں، نقمتیں ہیں، اس کو نعمت رکھنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ دنیا متجر ہے اور ہم سب تاجر ہیں، سب کے سب تاجر، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی صلاحیتیں، نعمتیں ہم سب کو دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان کو کام میں لاؤ اور وہ نقطہ اور وہ مقاصد حاصل کرو جو ابھی تمہارے پاس نہیں ہیں، جن کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، ان مقاصد کو حاصل کرو تم. اگر یہ مقاصد حاصل کر لیے، ان نعمتوں کو خرچ کر دیا اور وہ مقاصد تمہیں نصیب ہوئے، تم نفع کمانے والے تاجر ہو. اور اگر یہ سارا راس المال، سارا سرمایہ خرچ کر دیا، جب تابوت میں رکھا ہوا یہ جنازہ لاش اٹھا کے لے جا رہے ہیں قبر میں گاڑنے کے لیے، گڑے میں ڈالنے کے لیے، اور سب خرچ کر کے 70 سالہ 80 سالہ ذخیرہ عمر اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، یہ خسارے میں جا رہا ہے، یہ تاجر دیوالیہ تاجر ہے، یہ دیوالیہ انسان ہے. ان الانسان لفی خسر. منافق کی ایک صفات، مومن اور منافق میں اس پہلو سے فرق ہے، مومن اپنا راس المال، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس راہ میں خرچ کرتا ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، اور ان سے تجارت سے نفع کماتا ہے، نفع جو اپنا مقصد ہے، کمال ہے، اس نعمت سے دوسری نعمت کماتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے. نفع کمانے والے تاجر کو قرآن نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. مجاہد و مومن وہ ہے جو اپنے نفس کو بھی حتیٰ تجارت کرتا ہے، اللہ کو پیش کرتا ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا ہے نفس، جان، چونکہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ یہ جو میں نے دیا ہے اسے میری راہ میں خرچ کر کے وہ کماؤ جو تمہارے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اچھے تاجر بنو. منافق بدترین تاجر ہے. ہدایت کے وسائل، ہدایت کے مواقع، ہدایت کی فرصتیں، سب کچھ بیچ ڈالتا ہے اور اس کے بدلے میں ضلالت اور گمراہی کماتا ہے. بدترین تاجر منافق ہے. یا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے منافق، قرآن ایک علامت اور بتا رہا ہے، سائن اس کا وہ یہ کہ جو بھی ہدایت بیچ کر ضلالت گمراہی حاصل کر رہا ہے، یہ جان لو یہ منافق ہے. یہ مومن ہرگز یہ کام نہیں کرتا، ہدایت بیچنا، ضلالت کمانا، گمراہی کمانا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو جو مواقع ہدایت کے دیے جاتے ہیں یہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. مثلا اس کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے جاتے ہیں، یہ اس رسول کا انکار کر دیتا ہے. اس کی ہدایت کے لیے امام بنایا جاتا ہے، یہ اس امام کی اطاعت نہیں کرتا. اس کی ہدایت کے لیے نظام بنایا جاتا ہے، یہ اس نظام کو قبول نہیں کرتا. یہ منافق ہے. اس نے ہدایت بیچ دی ہے اور ضلالت کما لی ہے، گمراہی کما لی ہے، حاصل گمراہی کی ہے، سرگردانی و حیرت. علم کا موقع چھوڑ دیتا ہے اور جہالت کی جگہ پر جا بیٹھتا ہے. یہ طے ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں، جس نقطے پر بھی ہوں، اس نقطے پر پہنچنے کے لیے ہمیں بہت سارے مقامات کو چھوڑنا پڑتا ہے. اس وقت آپ جتنے بھی یہاں ہیں، تشریف فرما ہیں جوانان عزیز، آپ سب کچھ مقام چھوڑ کر آئے. اس وقت آپ گھر میں نہیں ہیں، اس وقت آپ اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں ہیں، اس وقت آپ اپنی گلی میں نہیں ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں ہیں، آپ تھڑے پر نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اس پیڑ میں نہیں ہیں، آپ کسی گراؤنڈ میں نہیں ہیں، آپ کسی گناہ کی محفل میں نہیں ہیں. ہزاروں جگہیں چھوڑی ہیں آپ نے، جہاں ہو سکتے تھے اس وقت آپ ممکنہ طور پر، ان کو ترک کیا، پھر یہاں پہنچے ہیں آپ. اگر انہیں نہ چھوڑتے، وہاں پر ہوتے، یہاں نہ ہوتے پھر آپ. بس ایک تجارت کی ہے آپ نے. اس وقت آپ کی یہاں موجودگی ایک معاوضہ ہے، اپنی موجودیت ایک جگہ پر چھوڑی، دوسری جگہ پر اپنی موجودیت کمائی، حاصل کی. کچھ لوگوں نے الٹ کیا ہے، ان کو موقع ملا ہے لیکن انہوں نے کیا الٹ ہے، ہدایت کا موقع چھوڑا ہے اور گمراہی کا موقع حاصل کیا ہے۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی یہ کام کرے، بس اسے موقع ملا ہے ہدایت کا، فارغ ہے، چھٹیاں ہیں، گھر میں کوئی کام کاج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی بھی بہانے سے ہدایت کا موقع چھوڑ دیا اس نے۔ بدترین تاجر ہے یہ۔ منافقت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان ہدایت کے مواقع بیچتا ہے، گمراہی کے مواقع خریدتا ہے۔ یہاں سے جو بھی جوان اب باہر جائے گا، کیا اس کو ایسا ماحول باہر کسی جگہ بھی نصیب ہو سکتا ہے؟ آپ پوری دنیا سرچ کر لیں، پوری دنیا، ایسا ماحول آپ کو میسر نہیں آئے گا۔ خب اس موقع کو جو چھوڑ دے، ضائع کر دے، کسی بھی وجہ سے، اندرونی خناس کی وجہ سے، بیرونی خناس کی وجہ سے، خناس ضروری نہیں کہ جنگل سے آتا ہے اور غاروں سے نکل کے آتا ہے، اس کے سینگ ہوتے ہیں، بس اوقات اپنا کوئی عزیز ہی خناس بن جاتا ہے، بھائی خناس ہے، اپنا بھائی کہتے ہیں چھوڑو اس کو، چلتے ہیں کہیں اور چلتے ہیں، یہی خناس ہے۔ بس اوقات ماں باپ خناس بن جاتے ہیں، جس طرح ماں باپ ہادی ہیں، رہنما، کہ اصل رول ماں باپ کا یہ ہے، ہادی و رہنما، بچوں کو درست جہت میں لے کر جائیں، لیکن بعض ماں باپ مزل ہیں، ہدایت کے مقام پر بچے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، بے شک گمراہی کی جگہوں پر جائے خوش ہوتے ہیں۔ یہ خناسیت ان کے اندر گھر سے پیدا ہو سکتی ہے، اپنے دوست سے پیدا ہو سکتی ہے، ممکن ہے معلم، ممکن ہے ہمدرد، خیرخواہ، اپنا بہترین ساتھی ہی انسان کو غلط راہ دکھا دے۔ ہدایت کے مواقع چھوڑنا اور گمراہی کو حاصل کرنا۔ سال گزشتہ کارگاہ میں ایک پدر باپ آئے اور کہا میں اپنے بچے کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اس کی ماں گھبرا گئی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ یہ بچہ جب گھر جائے گا روزہ رکھے گا؟ کہتے ہیں پتہ نہیں رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ یہ وقت پہ نماز پڑھے گا؟ کہتے ہیں معلوم نہیں، یہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ یہ قرآن پڑھے گا؟ کہتے ہیں نہیں معلوم۔ یہ دعا پڑھے گا؟ کہتے ہیں نہیں معلوم۔ یہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرے گا، اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے گا؟ یہاں تو اعتکاف میں ہے یہ پورا مہینہ، یہ اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھے گا؟ کہاں نہیں معلوم نہیں۔ میں نے کہا اب اپنا، اب چھوڑو بچے کو، آپ بتاؤ آپ کیا بن کر آئے ہو؟ آپ، اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ خدا ولی ہے، ظلمتوں سے نکال کے نور میں لاتا ہے، اور وہ جو کافر ہیں ان کا ولی طاغوت ہے جو ان کو نور سے نکال کر ظلمت میں لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کا ولی طاغوت ہے اور اس کا کام ہے یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کے ظلمتوں میں لے کے جاتا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے آپ کو نعمت اولاد دی ہے، نعمت عقل نہیں دی؟ خطرناک ہوتے ہیں ایسے لوگ جن میں عقل نہ ہو۔ ابن سینا یہ کہتے تھے مجھے سب سے زیادہ ڈر اس کائنات میں گائے سے لگتا ہے، بیل سے، کہا بیل سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ وہ پوچھتے تھے اتنا بڑا حکیم فیلسوف اور کسی سے نہیں ڈرتا، بڑے بڑے ظالموں سے نہیں ڈرتا، بیل سے بہت ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کے سینگ ہیں، عقل نہیں ہے اس کے اندر، اور جس کے سینگ ہو عقل نہ ہو بہت خطرناک ہے وہ۔ اب وہ باپ جس کا اختیار ہو عقل نہ ہو، وہ ماں جس کا اختیار اور حق ہو عقل نہ ہو اس ماں کے اندر، یہ بہت خطرناک ماں ہے، یہ بہت خطرناک باپ ہے، ڈرنا چاہیے اس سے۔ واقعا سب سے خطرناک آدمی وہ ہے جس کے پاس اختیار ہو عقل نہ ہو، اگر یہ حکمران بن جائیں سب سے خطرناک ہے۔ اگر یہ قوم کے لیڈر بن جائیں جن میں عقل نہ ہو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان کا کام ہے بے عقلوں کا نور سے نکال کر ظلمت میں لے جانا. ہمارے ایک استاد ہیں, خدا انہیں خوش رکھے, صحت دے, سلامتی, ابھی بے قید حیات ہیں. وہ ایک بڑا دلچسپ نقطہ فرماتے ہیں, قم میں ہیں, قم مقدسہ میں, مراجع تقلید میں سے ہیں ابھی. وہ یہ فرماتے تھے, جب ہم طالب علم تھے, پڑھتے تھے, استاد ڈھونڈتے تھے, مشکل سے کوئی استاد ملتا تھا اور وہ بہت احسان کرتا تھا ہمارے اوپر, اگر پڑھاتا ہمیں تو ہزار احسان جتلاتا ہمارے اوپر کہ میں نے تمہیں پڑھایا ہے. باہر کیف دین کا بھی حکم ہے کہ اگر کہیں زندگی میں کسی کا احسان, ممنون احسان و احسان مند ہونا ہے تو وہ اسی کام کے لیے, تعلیم کے لیے بے شک ہو جاؤ. اگر کوئی احسان بھی کرتا ہے تو اس کا احسان مند ہو جاؤ اور اسے پڑھو آپ. بلکہ چاپلوسی, خوشامد جائز نہیں ہے سوائے پڑھنے کے لیے. اگر پڑھنے کے لیے آپ کو چاپلوسی بھی کرنا پڑتی ہے اپنے استاد کی, پھر بھی اس کو کرو اور پڑھو, اس سے حاصل کرو کچھ. چونکہ الحکمت و ضالت المومن, حکمت مومن کی گمشدہ ہے, اسے تلاش کرے, جہاں بھی ملے لے لے. یہ استاد بزرگوار یہ فرماتے تھے کہ جب ہم طالب علم تھے استاد نہیں ملتے تھے, مشکلوں سے استاد ڈھونڈتے اور وہ ہزار احسان کر کے ہمیں پڑھاتے اور ہم ان کے زیر احسان ہوتے. اب جب کہ اللہ نے توفیق دی, پڑھ لکھ گئے اور خود استاد بن گئے ہیں, اب پڑھانے کے لیے جو ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں وہ بھی ہم پر احسان کرتے ہیں, وہ بھی ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس پڑھ کے بہت زیادہ آپ پر احسان کر رہے ہیں. اور احسان کا احساس یہ دلا لیں, ہم جا رہے ہیں خوب جاؤ, ہم سے پڑھ کے ہم پر کیا احسان کر رہے ہو. الٹ زمانہ ہے, رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت پر زمانہ آئے گا الٹ ہو جائے گا, عورتیں حاکم ہو جائیں گی گھروں میں, حکمرانی عورتوں کی ہوگی. الرجال قوامون علی النساء بدل جائے گا اور مرد ہو جائیں گے فقط عورتوں کے غلام, دس بستہ غلام, عورتیں حکمرانی کریں گی, معروف منکر ہو جائے گا اور منکر معروف ہو جائے گا, نیکیاں برائیاں بن جائیں گی اور برائیاں نیکیاں بن جائیں گی. وہی زمانہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پڑھانے والے کا احسان مانا جائے کہ آپ مجھے پڑھا رہے ہو, اس کے پاس پڑھ کر اس کو اپنا زیر احسان سمجھتے ہیں. ظاہر ہے ایسا ہی زمانے, ابھی ایک وہ شعر بھی ہے مجھے یاد نہیں رہا, تنزیہ شعر ہے کہ بچے ٹیوشن دے کے استاد سے پڑھتے ہیں, پہلے استاد کو ڈانٹتے ہیں کہ ٹیچر آج لیٹ کیوں آئے ہو, آج جلدی کیوں آئے ہو, آج ایسے کیوں کہہ کے پیسے لیتے ہو آپ, مفت میں تھوڑا ہی پڑھاتے ہو آپ. ایسے ٹیچروں کو یہی ہونا چاہیے, ایسے ہی شاگرد ملنے چاہیے جو پیسے لے کے پڑھاتے ہیں, ساتھ توہین بھی کراتے ہیں, انسلٹ بھی اپنی کراتے ہیں. ایسا ہی ہے کئی ٹیچر, جو آج میرا موڈ نہیں ہے پڑھنے کا, کل آنا, بابا کو پاپا کو نہیں بتانا کہ آج میرا موڈ نہیں ہے, یا ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے خود فلم دیکھے آئیں. میں خود ایک ایسے قرآن کے ٹیوشن کا شاہد تھا, گواہ, پاکستان سے باہر. ایک قاری صاحب تھے بنگالی, وہ ایک گھر میں آئے بچے کو پڑھانے کے لیے, چھوٹا بچہ تھا, ابھی جوان ہو گیا ہے, چھوٹا سا بچہ تھا, اور آ کے قاری صاحب بیٹھے اور انہوں نے کہا کھولو قاعدہ, کھولو پڑھو. تو اس نے کہا قاعدہ نہیں کھولو, مجھے یہ بتاؤ کہ وہ فلاں کارٹون دیکھا ہے آپ نے, قاری صاحب کو کہا. قاری صاحب نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. ایسا زبردست کارٹون ہے قاری صاحب, کیا کہنے اس کے نا. قاری صاحب کو اس نے اکسایا اتنا کہ قاری صاحب نے کہا ٹی وی آن کرو, دیکھتے ہیں ہم سب مل کر. اب ظاہر ہے جب اقدار بدل جائیں, ویلیوز ختم ہو جائیں, پھر بچے استادوں کو پڑھائیں گے. جو بھی نور سے نکال کے ظلمت کی طرف کسی کو رہنمائی کرے یہ گناہکار ہے, یہ طاغوت ہے, اور جو جا رہا ہے منافق. قرآن اس کو منافقت کی علامت ذکر کر رہا ہے. منافق کون ہے؟ جو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتا ہے, ہدایت کے مواقع چھوڑ کر گمراہی کے مواقع حاصل کرتا ہے. مثلا یہاں موجودیت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ موجودیت کو اختیار کرتا ہے, یہ تجارت کر رہا ہے, یہ تجارت ہے اس کی. جو یہ حرکت کرواتا ہے قرآن اس کو کہتا ہے طاغوت. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات طاغوت کا کام ہے لوگوں کو نور سے نکال کے ظلمت میں، اندھیرے، جہالت اور گمراہیوں میں لے جائے، یہ طاغوت ہے. اور جو طاغوت کی بات مان لیتا ہے، طاغوت کوئی عورت ہو سکتی ہے، رشتہ دار ہو سکتا ہے، اپنا محرم ہو سکتا ہے، طاغوت جس کے اندر طغیانی ہو، جو ہاتھ پھلانگ گیا ہو، جو خدا کے مقابلے میں آ گیا ہو، جو ارادہ خدا کو چھوڑ کے اپنا ارادہ ضد پہ آ گیا ہو، نہ بے شک اللہ یوں کہتا ہے لیکن میں نے یوں کرنا ہے، یہ طاغوت ہے. یہ طاغوت ہے جو لوگوں کو نور سے نکال کے ظلمتوں میں لے جاتے ہیں. اور جو جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ منافق ہے. اولئک الذین، یہ سب اولئک الذین، یہی لوگ، یہی منافق طبقہ، اولئک الذین نشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں جو ضلالت خریدتے ہیں، گمراہی خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے. ہدایت ان کے در پر ہے، ہدایت ان کے شہر میں ہے، ہدایت ان کے در پر دستک دے رہی ہے، لیکن یہ ہدایت پر در کھولتے نہیں ہیں، ہدایت کو لبیک نہیں کہتے، ٹھکرا دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، اور گمراہی کو استقبال کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت میں کوئی نفع نہیں ہے، کوئی ربح نہیں ہے، گھاٹی کی تجارت کی منافق نے. فما ربحت، اس کو ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوا. یہ قرآنی لطائف ہیں جو اگر ذہن پہلے سے آمادہ ہوں اور سنیں. ابھی قرآن پڑھنا بھی جب نہیں آتا تو ظاہر ہے ان لطافتوں سے محروم ہیں ہم. عربی قواعد جانتے ہوں، قرآنی لہجہ زبان سے آشنا ہوں، واقعی افسوسناک ہے. ایرانی فارسی زبانوں کے بقول، فارسی، البتہ یہ ہندی میں یہ مقولہ زیادہ رائج ہے، ایرانی اس سے اتنے آشنا نہیں ہیں، کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، میرے دوست کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی، لیکن دشمن کی زبان آتی ہے. دوست کی زبان ترکی ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی. زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. اب جو صبح و شام لی کرتے ہیں، وہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ امام علی کی زبان عربی ہے. امام علی نے ایک خطبہ بھی انگلش میں نہیں دیا، سب عربی میں خطبے دیے. اب یہ جو مولا علی، مولا علی صبح و شام، مولا علی، عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، مولا علی کی زبان کا ایک لفظ نہیں آتا اس کو. مولا علی کا ذاکر بن جاتا ہے، عربی کی ٹانگیں توڑتا ہے، مولا علی کا خطیب بن جاتا ہے، قرآن کو تہس نہس کرتا ہے، اس طرح عربی پڑھتا ہے. جس طرح مولا علی خود فرماتے ہیں، جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا ہے، اس طرح عربی کو توڑ مروڑ کر روایتوں کو، آیتوں کو پیش کرتا ہے. خوب، اگر علی سے اتنی محبت ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی زبان بھی انسان سیکھ لیتا ہے. یہ ایک محبت کی علامتوں میں سے ہے. لیکن چوری والے مجنوں کو صرف چوری سے غرض ہوتی ہے، اسے اور کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی. انہیں صرف یہ چاہیے کہ مولا علی کی دو جگہ ضرورت پڑے گی، ایک قبر میں وہاں ناکہ لگا ہوگا، اس ناکے سے مولا علی گزار دیں، اور ایک آخرت میں حساب کتاب میں، وہاں نہ کھلنے دیں ہمارا حساب، وہاں جا کر کہیں یہ ہمارے ہیں، ان کو جانے دو، ایسے آڈٹ نہ ہونے دیں ہماری کاروائیاں ساری. ان دو کاموں کے لیے موالیوں کو مولا چاہیے، جبکہ مولا علی ہماری زندگی کے ہر لحظے کے امام ہیں، ہر لحظے کے امام. ابھی جو وقت گزر رہا ہے وہ مولا علی رہنمائی کریں کیا کرنا ہے، اگلا وقت مولا علی رہنمائی کریں کیا کرنا ہے. یہ اس صورت میں سمجھ میں آئے گا کہ ان کی زبان تو سمجھ میں آئے گی کہ کیا رہے ہیں. ابھی نہج البلاغہ اس قدر مہجور و نامانوس کتاب ہے، مدرسوں میں بھی، نصاب میں بھی، ممبروں پر کبھی کبھار کوئی ایک آدھ حوالہ تازیانہ بنا کر کسی کے سر میں مارنے کے لیے کسی مخالف کو لاجواب کرنے کے لیے ایک آدھ جملہ قرآن کا، ایک آدھ جملہ نہج البلاغہ کا تقریر کی زینت بنا کے نعرے کے لیے استعمال کر دینا، یہ نہج البلاغہ نہیں ہے. نہج البلاغہ و قرآن یہ وہ ہدایت کے منابع ہیں کہ قرآن اصل ہے، وہ نہج البلاغہ اس کی تفسیر ہے. ہدایت کے منابع ہیں یہ وہ چیزیں جو روزمرہ ہماری زندگی کا منشور ہیں. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جنہوں نے ضلالت خریدی ہے ہدایت کے بجائے. اور منافقین کے بارے میں قرآن نے فیصلہ دے دیا، وما کانوا مہتدین، یہ بھی انہی لطائف میں سے ہے. فما ربحت میں بھی وہ لطیفہ ہے عربی، فما ربحت ذرہ برابر، اس کا معنی یہ ہے ذرہ برابر نفع منافق نے اس تمام تر چال بازی و تمام تر چالاکی و خدعا و فریب سے ایک ذرہ بھی نہیں کمایا، ایک ذرہ. ساری عمر ضائع کر دی، گنوا دی، دوسروں کا بھی وقت ضائع کیا، ذرہ برابر منافق نے کچھ بھی نہیں کمایا. اور آخر میں قرآن نے اس آیت کے آخر میں فرمایا وما کانوا مہتدین، منافق ہدایت پانے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں ہدایت کی نہیں جائے گی، ہدایت کی جائے گی، لیکن مہتدی نہیں ہیں یہ. مہتدی ہدایت پانے والا، جیسے متعلم علم حاصل کرنے والا، منافق مہتدی نہیں بنے گا کبھی بھی، ہدایت کی جستجو نہیں کرے گا. اہتداء، جستجو ہدایت، طلب ہدایت، ہدایت کی خاطر گھر سے نکلنا، اس کی تلاش میں جانا کبھی بھی نہیں جائے گا منافق، بلکہ ہدایت کے در پہ جا کے واپس آ جائے گا. جیسا اشارہ کیا تھا کہ اگر شہر میں اعلان ہوتا ہے ڈینگی بیماری ہے، خطرہ ہے، تو آپ نہ کہو میں تو مومن ہوں ہمیں کیا خطرہ ہے، نہ، چیک کروا لو، شاید ہو اندر کوئی ایسا ایکٹیو یا غیر ایکٹیو کوئی جرثومہ موجود ہو جو کسی وقت بھی آپ کو گرا سکتا ہے. اپنی آزمائش کروا لو، آپ معائنہ کروا لو آپ اپنا. اگر کوئی اور بیماری شہر میں آتی ہے گھومتی ہے تو خوش نہ ہو، ماں آپ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، معائنہ کروا لو اپنا. قرآن بار بار اعلان کر رہا ہے کہ منافقت بیماری ہے، اب ہم اپنا معائنہ کروائیں کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ کوئی جراثیم منافقت کا میرے وجود کے اندر آ گیا ہو. اور قرآن علامتیں بتا رہا ہے کہ اگر یہ علامتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، سمجھو حملہ ہے، منافقت کا حملہ ہو گیا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہدایت کی طلب ختم ہو جاتی ہے دل میں. ما کانوا مہتدین، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہدایت نہیں پائیں گے، یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہدایت پانے والے ہی نہیں ہیں، یہ اس قماش کے لوگ ہی نہیں ہیں. منافق ہرگز جستجو ہدایت میں نہیں ہوں گے. اس کے بجائے مومن ہمیشہ حالت اہتداء میں ہے، ہدایت کی جستجو میں ہے. علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن ہدایت کے لیے ہر در کھٹکاتا ہے، بلکہ فرمائے گئے کہ اگر منافق کے دل میں بھی کوئی حکمت نظر آتی ہے تو مومن وہاں سے بھی لے لیتا ہے، اسے پتہ ہے یہ منافق ہے، لیکن ایک پتے کی بات اس کے پاس ہے، وہ میں سیکھ لوں اس سے، باقی کسی کام میں اس کی پیروی نہیں کروں گا، لیکن یہ ہنر اس سے سیکھ لوں میں. حتیٰ کافر کے پاس بھی اگر آپ کو کوئی علم کی بات ملتی ہے وہاں سے بھی سیکھ لو آپ، بے شک وہ کافر ہے، لے لو اس سے. آپ ہدایت کی جستجو میں رہو، ہدایت کی تلاش میں رہو، ہدایت کی طلب میں رہو. طلب ہدایت مومن ہونے کی علامت ہے، اور طلب ہدایت کا مر جانا دل کے اندر نفاق کی علامت ہے. منافقت یہ کہ اب سال ہا سال گزر جاتے ہیں، کئی کئی عشرے گزر جاتے ہیں، دل میں ایک دن بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں جاؤں کہیں جا کر اپنی جہالت برطرف کروں، اپنی نادانی، اپنی ضلالت ختم کروں، کسی مسئلے میں رہنمائی لوں، جا کر پوچھوں، جا کر کسی سے. طلب نہیں پیدا ہوتی انسان کے اندر. یہاں تک قرآن نے توصیفی بیان کیا ہے. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، کیمسٹری بایولوجی نہیں ہے، ریاضی میتھمیٹک نہیں ہے، کھیل تفریح کی کتاب نہیں ہے، رٹے لگانے کی نہیں ہے، استخارے کی کتاب نہیں ہے، فال کی کتاب نہیں ہے، مردے بخشوانے کی کتاب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، قسمیں کھانے کی کتاب، فقط ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، ہدایت ہے۔ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس، ماہ رمضان میں قرآن اترا ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، بس ہدایت ہے، ولا غیر، نہ تعویذ ہے، قرآن تعویذ بھی نہیں ہے۔ جتنے استعمال آپ ہدایت کے علاوہ قرآن کے ہیں، یہ سب دھندے ہیں، یہ سب تاجروں نے، دکانداروں نے روٹی کمانے کے لیے قرآن کے اوپر دھندے شروع کیے ہیں۔ جس طرح کاروبار ہے، قرآن چھاپ کے بیچنا کاروبار ہے نا، یہ تو اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن کی ہدایت عام کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں اپنا، اور مہنگا قرآن بیچتے ہیں۔ اس وقت قرآن کی پرنٹنگ کی کمپنیاں بہت مالدار ہیں، پاکستان کی مشہور کمپنی جس کے مالی اسکینڈل بھی ساری دنیا نے سنے، تاج کمپنی، سود خور کمپنی اور ہیر پھیر والی کمپنی، اس کا کام ہی یہی تھا، قرآن بیچنا، پیسے کمانا۔ اور قرآن نے پہلے کہا ہوا تھا، منع کیا ہوا تھا، لا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا، اللہ کا فرمان ہے میری آیتیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں، دکانداری نہ کرو ان کو، نہ ممبروں پہ بیچو قرآن کی آیتیں پڑھ کے فیسیں لو، نہ تلاوت کر کے فیسیں لو، نہ پرنٹنگ کر کے فیسیں لو، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، یہ لا تشترو، یہ متاع تجارت نہیں ہے، ہدایت ہے، اس کو ہدایت کے لیے فقط لو اور ہدایت کے لیے اپناؤ۔ ہدایت کی کتاب کی خاص زبان ہے، ہدایت کی اپنی خاص زبان ہے، جس طرح عام بول چال کی ایک زبان ہے، کاروبار کی ایک زبان ہے، اور ثقافت کلچر کی ایک زبان ہے، کھیل تماشے کی ایک زبان ہے، آپ منڈی میں جائیں اور زبان میں ہیں، سب فرض کریں پنجابی ہی ہے، لیکن جو مارکیٹ میں پنجابی بولی جاتی ہے یہ اور پنجابی ہے، جو گراؤنڈ میں پنجابی بولی جا رہی ہے کھیل کے وہ اور پنجابی ہے، جو تھیٹر میں بولی جا رہی ہے یہ اور پنجابی ہے، ایک زبان ہے، الفاظ ایک ہیں، لیکن ان الفاظ کا استعمال، ان الفاظ سے مقصود اور مراد اور ہے۔ منڈی میں اور طرح کی زبان ہے، اسپتال میں اور طرح کی زبان ہے، ڈاکٹر کی اور طرح کی زبان ہے، ایک ہی اردو ہے، پتہ نہیں کہیں بولی جاتی ہے یا نہیں بولی جاتی، لیکن ہر جگہ الگ ماحول میں جب بولی جاتی ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، وہ اس کی زبان، لب و لہجہ، اسلوب، طریقہ، اس کا منہج، اس کا میتھڈ سارا، کہ کبھی کبھار میں مادری زبان کے لفظ استعمال کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، چونکہ سمجھتے نہیں ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، جب تک مادری زبان ان کی انگریزی میں کوئی لفظ استعمال نہ کریں ان کے پلے نہیں پڑتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی کو کہو یہ تمہاری ماں ہے، کہتا ہے کیا ہے یہ، وہ کہتے ہیں ماما ہے تیری، پھر کہتے ہیں اچھا اب سمجھ میں۔ اگر کسی کو ابا، اسے سمجھ میں نہیں آتی، اسے کہو پاپا، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اسے رشتہ کیا ہے میرا، یہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے، پاپا نہ کہو تو رشتہ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت کا ایک اپنا اسلوب ہے، اپنا منہج ہے، اپنا میتھڈ ہے، اس کا روش ہے قرآن کی ہدایت کی، اور وہی منحصر، وہی روش ہے، باقی روشیں ساری ہدایت کی نہیں ہیں، وہ پیشہ ورانہ ہیں۔ اس وقت خصوصاً مجالس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لہجہ ہدایت کا نہیں ہے، یہ صرف تفنن ہے، اہل علم بھی خطابت تفنن ہے، ہدایت نہیں ہے، اس لہجے میں ہدایت کی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ طریقہ جو خطابت کا پاکستان میں رائج ہو گیا ہے، ہدایت کے لیے مکمل ناموزوں اسلوب ہے یہ، اس میں ہدایت نہیں کی جا سکتی لوگوں کو۔ اس میں فقط پرفارمنس دکھائی جا سکتی ہے، اس میں فقط آپ اپنی مہارت، سکل اور اپنی آواز، اپنی ادائیگی، اپنے پھپھڑے کی طاقت، یہ چیزیں ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب میرے اندر موجود ہیں. چیخ چنگاڑ، گلا پھاڑنا، پورے وجود کا زور لگانا، ہدایت کے لیے ایسے ناموزوں وغیر فطری انداز کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت قرآن خود بتا رہا ہے کہ ہدایت کا طریقہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ہدایت کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، تعلیم کا ایک اپنا طریقہ ہے. مثلا آپ اس طرح جیسے تقریر کی جاتی ہے، سیاسی یا مذہبی لوگ تقریریں کرتے ہیں، شعلہ بیانی، آپ پڑھا سکتے ہیں کسی کو، میتھ پڑھائیں اس طرح سے. ٹیچر آئے اور آ کے چیخنا شروع کرے، چنگاڑنا شروع کرے، اچھلے، میز پہ ہاتھ مارے، خوب کیا کر رہے، کلاس کو سائنس پڑھا رہا ہے. کلاس کو چاہیے کہ اس کو اٹھا کے لے جائیں اسپتال میں ایڈمٹ کرائیں. تم ٹیچر ہو، اگر تعلیم دینے آئے ہو، تعلیم کا اسلوب بھی تو سیکھو، تعلیم کا منہج سیکھو، تعلیم کا میتھڈ بھی تو سیکھو. آپ تعلیم دی کس زبان میں جاتی ہے، زبان بھی تو سیکھو. آپ کو کسی اور سٹیج شو پہ جانا چاہیے تھا، کسی تھیٹر میں جانا چاہیے تھا، وہاں جا کر یہ حرکتیں کرو. آپ یونیورسٹی کیوں آ گئے، آپ کالج میں کیوں آ گئے، آپ مدرسے میں کیوں آ گئے، یہاں تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. ایک بنایا ہوا ہے لوگوں نے، ایک جوک بنا لیتے ہیں ہر ایک کے لیے. کہتے ہیں وہ ایک جگہ کوئی میچ ہو رہا تھا، ہاکی کا میچ ہو رہا تھا یا فٹ بال کا، اور کمنٹیٹر نہیں آیا، نہیں پہنچا. اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا، کمنٹری کرنے والا بندہ لیٹ ہو گیا، اور انہوں نے کہا بھائی کوئی ادھر ہے ایسا آدمی جو اسٹیج پہ بولنے کی مہارت رکھتا ہو، کمپیئرنگ جانتا ہو، کمنٹری کرے، جب تک اصل کمنٹر نہیں آ جاتا. کہا یہاں تو کوئی اور نہیں ہے، سارے شرمیلے لوگ ہیں. ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ کبھی کبھار اسٹیج پہ آ کے تقریر مجلس وغیرہ پڑھتا تھا. انہوں نے کہا یہ ہے، یہ کر لے گا، یہ چونکہ اس کا جھجک نہیں ہے، بول لیتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تک کمنٹیٹر نہیں آتا آپ کمنٹری کرو. اس نے ظاہر ہے اپنے انداز سے جس طرح کمنٹری اس نے شروع کی، سرائکی زبان میں وہ شروع ہوا سر کے ساتھ، کہ اس نے کہا ایک ظالم ہے وہ اندھا پہ، وہ دوسرا ظالم سامنے اس کے آ گیا ہے. اب مجھے چونکہ صحیح سرائکی نہیں آتی، ورنہ میں آپ کو سناتا. کہا جس طرح سے وہ ایک آ رہا ہے، دوسرا سامنے آ رہا ہے، ابھی دو ظالم آپس میں ٹکرا گئے ہیں، ایک ظالم نے دوسرے ظالم کو گرا دیا ہے، اور وہ ریفری نے سیٹی بجائی، اس نے کہا کہ ایک اور ظالم وہ حکل بجا کے کہہ رہا ہے کہ رک جا کہ رک جا رک جا. تو یہ منہج مجلس کا ہے، کمنٹری کا، ہر چیز کی ایک اپنی زبان ہے. تعلیم کی اپنی زبان ہے، تربیت کی اپنی زبان ہے، کھیل کی اپنی زبان ہے، مارکیٹ کی اپنی زبان ہے، تھیٹر کی اپنی زبان ہے. یہ جا بجا ہو گیا ہے، سب کچھ دائیں بائیں ہو گیا. مسئلہ خاموش. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو شعبہ اختیار کیا ہے اس کا اسلوب بھی آپ کو پتا ہو، اس کا منہج بھی آپ کو معلوم ہو، خرابی نہ ہو، مکس ہو گیا سب کچھ. ہمارے ہاں تھیٹر کا اسلوب مجلسوں میں آ گیا ہے، مجلسی اسلوب کہیں اور چلا گیا ہے، درہم برہم ہو گئی ہیں ساری چیزیں. ہدایت کا منہج یہ ہے کہ پہلے آپ ہدایت کو پیش کریں، لفظی ہدایت توصیفی زبان میں، توصیفی زبان جو سر آپ کی خدمت میں ابھی گفتگو ہو رہی ہے، الفاظ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، جملات کے ذریعے، وہ زبان جو ہم سمجھتے ہیں، اس زبان کے الفاظ کے ذریعے سے ایک موضوع کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں توصیفی زبان. توصیف کسی شے کو الفاظ کے ذریعے کسی دوسرے کو سمجھانا، اسے توصیف کہتے ہیں. آپ نے جو دیکھا ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ باہر کیا دیکھا ہے، آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ باہر یہ ساری چیزیں تھیں، یہی توصیف ہے کہ وہ منظر جو دوسرے نے نہیں دیکھا آنکھوں سے، آپ الفاظ کے ذریعے اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، وہ ساری حقیقت اسے بتا دیتے ہیں، یہ لیکن یہ سب الفاظ میں ہوتا ہے، اسے توصیفی زبان کہا جاتا ہے. یہ ایک منہج ہے، ایک ہدایت کا ایک پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ ہدایت کا تمثیل ہے، تمثیل یعنی مثال. اس لیے کہ توصیف فقط وہی سمجھتے ہیں جن کے ذہن آمادہ ہوں، جو باشعور ہوں، جو بافکر ہوں، جو تدبر و غور کر سکتے ہیں، کہ کم ہیں جن کو موقع ملتا ہے غور و تدبر کا. بہت کم لوگ ہیں جو غور و فکر کرنے کے عادی ہیں، اکثر نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے. جو غور و فکر کر سکتے ہیں ان کے لیے توصیف کافی ہے. آپ ان کے سامنے ایک بات بتا دیں وہ سمجھ گئے، کچھ اور نہیں چاہیے ان کو. لیکن جو صرف محسوسات، آنکھ، کان، لمس، اس کے ذریعے سے کسی شے کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں، غور اور فکر کی مدد سے کسی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے لیے اسی حقیقت کو مجسم بنا کر پیش کرنا، یہ بھی ہدایت کے لیے ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں تمثیلی زبان. یعنی آپ نے جو کچھ وضاحت کی ہے، گفتگو کی ہے، آپ اس کی مثال دیں تاکہ لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں اس کو. یہ ایک اسلوب ہے. دوسرا، یعنی کہ دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ توصیف، دوسرا تمثیل. تیسرا مرحلہ بہت اہم ہے ہدایت کی زبان کا، اور تیسرا مرحلہ ہے تعمیل، عمل، کہ جو سنا ہے اور جو دیکھا ہے اب اس کو خود مرحلہ عمل میں جا کر عمل میں لو، عملی کرو اس کو، تم مشاہدہ کرو اس کا. اور اس کے ساتھ اس طرح سے جس طرح دو حقیقتوں کا رابطہ آپس میں ہوتا ہے، اس طرح سے آپ کا اس کے ساتھ حقیقی ملاپ ہو اس حقیقت کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں حقیقت کو پا لینا. اب حقیقت کو پانا ہے آپ نے. پہلے آپ کو نقشہ سمجھایا تھا بورڈ پر، یہ حقیقت ہے، پھر ایک مثال دی اس کی اور ذہن آمادہ ہوا. تیسرا مرحلہ، اب تم جاؤ اس نقشے اور اس توصیف کی روشنی میں اس حقیقت تک پہنچ جاؤ تم. اس موضوع میں قرآن نے پہلے توصیف پیش کی، منافق یہ ہوتا ہے. شروع سے اگر آپ دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعویٰ رکھتے ہیں مومن ہونے کا جبکہ وہ مومن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اس طرح کی حرکت کر کے، زبان سے ایمان کا دعویٰ کر کے اور دل سے انکار کر کے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور ہیں یہ بے شعور. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور خدا ان کی بیماری کو بڑھا دے گا. ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کے بدلے جو یہ ساری عمر اختیار کیا ہے انہوں نے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ فسادی ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اور جب انہیں روکا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، کہتے ہیں نا ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ٹھیک کام کر رہے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، جان لو کہ یہی مفسد ہیں، فسادی ہیں، یہ فساد کرتے نہیں ہیں بلکہ فسادی ہیں، مفسد ہیں، ان کی ذات ہی فسادی ہے. مثلا مفسد تھوڑی دیر کے لیے آرام سے بھی بیٹھا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، جب فساد کر کر کے تھوڑی دیر رک جاتا ہے، اس وقت بھی فسادی ہے. یہ فرق ہے فساد میں اور فسادی میں. فساد جب کیا جائے تو فساد ہے، جب نہ کیا جائے فساد نہیں ہے. مثلا ایک آدمی یہ شور کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، یہ شرارت ہے اس کی، لیکن جب نہیں کر رہا اب شرارت نہیں ہے، اب مہذب ہے. لیکن جو شرارتی ہے فرق نہیں پڑتا، چپ بیٹھا ہوا ہو تو بھی شرارتی ہے، شرارت کر رہا ہو تو بھی شرارتی ہے. قرآن منافق کو یہ نہیں کہہ رہا یہ فساد کرتے ہیں، فرما رہے ہیں ہم المفسدون، یہ فسادی ہیں. اگر ان کو آپ کسی وقت آرام سے بیٹھا ہوا دیکھو تو بھی ہیں فسادی، ہے اس وقت بھی فسادی ہیں، یہ ان کی ذات فسادی ہے. چونکہ بعض لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں منافقوں کے، کہ ٹھیک ہے اس نے کل فساد کیا تھا، آج تو کچھ نہیں کر رہا، آج کی میٹنگ میں بہترین رہا. یہ قرآن کہتا ہے نا ہم المفسدون، یہ ہے فسادی ہے، اگرچہ آج اس نے کچھ بھی نہیں کیا، آج اس کو موقع نہیں ملا، آج چال نہیں چلی، لیکن ہے فسادی پھر بھی یہ، کہ اس دھوکے میں مفسد ہیں، یہ مفسد ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے کہ لوگ جس طرح ایمان لائے ہیں تم بھی مومن ہو جاؤ، قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، کہتے ہیں وہ تو بے وقوف ہیں، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا، اور یہ بھی جان لو کہ یہ سفی ہیں، بے وقوف و احمق، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انہیں اپنی حماقت کا علم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، اس ملاقات کے درمیان دعوی ایمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور پھر خلوت میں شیطانوں کے پاس جا کر خلوت کرتے ہیں، خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، نشستیں رکھتے ہیں ان کے ساتھ، اور انہیں جا کر کہتے ہیں کہ قَالُوا إِنَّا مَعَاكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستعزئون، ہم مسلمانوں کا مذاق اڑانے گئے تھے، مومنوں کے تمسخر کے لیے گئے تھے، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ یستعزئ بہم و یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کو اس مذاق میں گرفتار کر دیتا ہے اور انہیں ان کے طغیان میں دھکیل دیتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے، اور انہیں اسی گمراہی اور بہکاوے میں اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی حاصل کی ہے، ہدایت دے دی، ہدایت کے مواقع چھوڑے اور اس کے بجائے گمراہی کے مواقع حاصل کیے. خوب آپ دیکھ لیں، ہم خود اپنے بارے میں دیکھیں، ہمیں کتنا موقع ملا ہدایت کے مواقع بھی، زندگی میں شروع سے آج تک کتنے مواقع ملے جہاں ہم ہدایت کی طرف جا سکتے تھے، نہیں گئے ہم، وہ سب تجارت تھی خسارے والی. وما کانو محتدین، یہ ہدایت پانے والے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ختم ہو گئی، ارادہ ہی نہیں ہے ان کا، اب کبھی بھی جستجو یہ ہدایت نہیں کریں گے. یہ توصیفی بیان تھا نفاق کے بارے میں. اب قرآن چونکہ ہدایت ہے وہ سب کے لیے، ہدن للناس، اہل فکر اہل تدبر تو سمجھ گئے، اس سے زیادہ آگے وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن اہل حس ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے، ان کے لیے قرآن مثال پیش کرتا ہے منافقت کی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس کی مثال ہے جو آگ جلاتا ہے، آگ جلانے والے کی مثال دی جاتی ہے تاکہ منافقت کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا جائے. مثال آسان ہوتا ہے، مثال کو سمجھنا آسان ہے، مثال کے ذریعے مطلب کو سمجھنا آسان ہے، چونکہ مثال کسی بھی مطلب کو محسوس بنا دیتی ہے، حسی بنا دیتی ہے، مشاہدے کے قابل بنا دیتی ہے. مثال اچھا طریقہ ہے سمجھانے کا، لیکن جو مثال کے بغیر نہ سمجھے وہ ضعیف آدمی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. مثالوں کے ذریعے بات سمجھنا یہ صلاحیت نہیں ہے، مثال کے بغیر ہی سمجھ میں آ جائے بات، سمجھیں کہ آپ باصلاحیت ہیں. توصیفی زبان اگر سمجھ گئے تو آپ اہل ہیں، اور اگر آپ بیٹھے رہے سمن بکمن امیون، آخر میں مثال آئے گی تو سمجھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہانت کی کمی ہے، فراست کی کمی ہے. تو قرآن نے نظر انداز نہیں کیا ایسے لوگوں کو جو تدبر کی زحمت نہیں کرتے، ذہن استعمال نہیں کرتے، صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ان کی مثال دی کہ منافق کی مثال اس جیسی ہے جو آگ جلاتا ہے. فلم اضاءت حولہ ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. دو مثالیں دی ہیں قرآن نے اور بہت خوبصورت مثالیں ہیں. منافقت کو مجسم کر کے پیش کیا کہ یہ وہ حالت ہے جو سب درک کر سکتے ہیں. منافق اس قسم کی کیفیت میں گرفتار ہوتا ہے. کسی بعد میں بیان